لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه جرام قدر سامعين آج کی گفتگو کا عنوان ہے بلند نظری اور ایثار و محبت سے زندگی بسر کرنا. اپنے عنوان پر استدلال کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید سے سورہ حشر کی 9ویں آیت تلاوت کرنے کی عزت اور سعادت حاصل کی ہے. ارشاد باری ہے کہ اور وہ لوگ جو دار الامن والایمان میں پہلے سے سکونت گزیں ہوئے وہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے اس بارے میں جو مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے آپ پر ان لوگوں کو ترجیح دیتے، کیوں نہ وہ خود تنگی کی حالت میں ہوتے. اور جس نے اپنے نفس کو لالچ کے پندے سے بچا لیا، ایسے لوگ ہی رستگار اور کامیاب لوگ ہیں. دینی اور یقینی دوستو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکارم اخلاق کے لیے جو منہاج زندگی عطا فرمایا اور اسوہ حسنہ کی اور سیرت طیبہ کی جو روشنی بخشی، اس میں ایثار اور بلند نظری کا ایک اہم مقام ہے. یقیناً آپ نے قرآن حکیم کا پیغام غور سے سنا کہ اس میں چار باتیں بیان ہوئیں انصار کے حوالے سے، اور پھر ان چار باتوں کو زندگی کے عمومی اصول بنا کر قرآن حکیم نے بیان کیے، اور ایسی خوبیاں رکھنے والے لوگوں کو کتاب رحمت نے کامیاب لوگ قرار دیا. سب سے پہلے میں وضاحت کے لیے چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایثار کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کا اطلاق کن کن صورتوں میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. ایثار کا مادہ ہے الف، سا اور را. اس تنے سے پھوٹنے والے متعدد الفاظ ہیں جنہیں قرآن حکیم نے استعمال کیا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے نور آفرین کلام میں استعمال فرمایا. لفظ کی وضاحت کے لیے میں نے راغب اصفہانی کو پڑھا المفردات، اور جوہری کو پڑھا، اور خصوصیت کے ساتھ ابن فارس کا مطالعہ کرنے کی عزت پائی. یہ سارے ائمہ لغت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آبادی کھنڈر بن جائے اور وہاں رہنا سہنا مشکل ہو جائے، تو پرانے مکانات کے جو بچے ہوئے حصے ہوتے ہیں، مثلا دیوار ہے اور وہ ٹوٹی ہوئی ہے، یا چھت کے کچھ حصے وہ گر پڑے ہیں، اور دیکھنے والا شخص محسوس کرتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں کوئی آبادی رہی ہے، لیکن وہ ویران حال کھنڈر جو گزرے ہوئے لوگوں کی سکونت پر دلالت کرے، عربی زبان میں اس کھنڈر کو الاسر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن اسیر نے اس لفظ کو کچھ مزید کھولا اور وہ لکھتا ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ کرے کبھی زندگی میں آپ کو چوٹ لگی ہو اور زخم گہرا ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم مندمل ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو وہ زخم کا نشان جو بدن پر بچ جاتا ہے اور کچھ عرصہ تک وہ رہتا ہے، اس نشان کو الاسر سے تعبیر کرتے ہیں۔ برابر ہے کہ وہ نشان مدھم ہو یا گہرا ہو، کم مدت رہے یا زیادہ مدت رہے، اس کو الاسر ہی کہا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ علم کے حقائق علم سے واضح کرنا قدرے دشوار عمل ہوتا ہے، لیکن اگر علم کے مشکل حقائق کو تجربات کے ذہن میں اتار دیا جائے تو ان کا سمجھنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ مجھے مدینہ شریف کے قیام کے زمانے میں مالکی فقہ کی فیکلٹی کا سربراہ شیخ احمد الیمنی یاد پڑا، وہ پہلی ملاقات میں مجھ سے مل کے کہنے لگا کہ اے اثر علی وجہک یا شیخ، یہ اے شیخ صاحب آپ کے یہ چہرے پر یہ نشان کیسا ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے والدہ کی محبت کا نتیجہ ہے جو اب بھی چہرے پر نشان بن کر چمک رہا ہے، لیکن کہا کہ اصل مراد یہ ہے زخم کا نشان جو آپ کے بدن پر رہ جائے اس کو اثر سے تعبیر کیا جائے گا۔ اسی طرح شام کے وقت یا صبح کے وقت صحرائی علاقوں کے اندر جس وقت ڈنگر ڈور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں یا اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے جمالیاتی منظر کو قرآن حکیم نے بھی بیان کیا اور اسے ایک آیت قرار دیا کہ یہ بھی نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ وہ غور کریں۔ آیت تو موضوع درس نہیں لیکن اشارہ ہی کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اونٹ ہوں یا جانور وہ شام یا صبح کے وقت وفا کی علامت بن جاتے ہیں، گھروں کو جب آتے ہیں تو انہیں اپنے گھروں کی پہچان ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے ریوڑ میں ملتے نہیں ہیں۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ جانور تک اپنے مالک کے وفادار ہیں، اے انسان تو اپنے خدا کا وفادار نہیں ہوگا۔ تو اس جمالیاتی منظر کو قرآن مجید نے فکر کا عنوان قرار دے دیا۔ میرے دوست وہ چلتے ہوئے جس تک ریتلے علاقے میں قدم رکھیں تو وہ جو نشان بن جاتا ہے اس نشان کو عربی زبان میں اسورا کہتے ہیں، کہ یہ چلنے والے جانوروں کے قدموں کا نشان ہے، علامت ہے. اور جانوروں میں پہچان پیدا کرنے کے لیے خصوصاً اونٹوں میں ان کی ٹانگ پر یا ان کے پیٹھ کے کسی حصے پر مہر لگائی جاتی ہے، ان کے بالوں کو جلا کر جس کو آپ ٹھپا لگانا کہتے ہیں وہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ اونٹ پہچانا جائے. اس کو تاثورا کہتے ہیں، کہ اس سے اونٹ کی پہچان پیدا ہوئی. اپنے علاقے کی ایک مثال دوں، محکمہ جنگلات والے جس وقت درختوں پر نمبر لگاتے ہیں تو ان کی چھال کو تھوڑا چھیل کر اس پر نمبر لگا دیتے ہیں، اس کو تیسارا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. الفاظ کی مثالوں میں آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ بنیادی طور پر نشان قائم کرنا، علامت، یہ اس لفظ کا بنیادی معنی ہے. قرآن حکیم کی طرف استدلال کے لیے رجوع کروں گا، ارشاد باری ہے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار میں غور و فکر کرو. دیکھو، مراد یہ ہے وہ نشانات ہیں اللہ کی رحمت کے، ان میں غور و فکر کرو. ایک اور مثال قرآن حکیم فرقان مجید سے دینا چاہوں گا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہاں بھی قرآن حکیم نے کہا کہ ان کے چہروں کے اندر سجدوں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں. تو نشانات کے معنوں میں یہ لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا. اب میں اس بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے لاؤں گا. اسے صاحب المحیط نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا معنی اس کا نتیجہ کسی چیز کا، یہ بھی اثر ہے. اگر آپ تجربہ گاہ میں بیٹھے ہیں، پانی بناتے ہیں، تو آپ نے ہائیڈروجن لی اور آکسیجن لی، اس کو مخصوص تجرباتی مراحل سے گزارا اور آپ کو پانی مل گیا. یہ پانی جو آپ کو حاصل ہوا، یہ نتیجہ ہے، یہ اثر ہے. کسی چیز کا نتیجہ یہ ہے اثر اور تاثیر. اور اسی سے مجھے یاد پڑ گیا جس کو آپ پنجابی زبان میں کہتے ہیں کٹا، اس کو بھی اسیرا کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس ماں نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے وہ اس کا نشان ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے چلتا ہے. اچھا جناب، اس لفظ کا ایک معنی خبر دینا بھی ہوتا ہے. خبر دینا، اس پر میں مثال کون سی دوں؟ ایک معروف، آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ماسورہ دعاؤں کی ہے، یا یہ حدیث ماسورہ ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ استدلال کریں اپنے موضوع پر لیکن نصوص ماسورہ سے کریں، تو یہ جو ماسورہ کہا جاتا ہے اس پر ابن منظور نے لکھا کہ بنیادی معنی اس کا خبر دینا ہوگا، اور جس وقت ایک نسل یا انسانوں کی جماعت سینہ بسینہ ایک خبر کو چلائے تو وہ معصور ہو جائے گی. حدیث بھی معصور اس لیے ہے، وہ دعائیں بھی معصور اس لیے ہیں کہ 1400 سال گزرے سینہ بسینہ حضور کی امانتیں امت کے سینوں میں منتقل ہو رہی ہیں. اس معنی میں اس کو معصورہ کہہ دیا گیا. اور چوتھا معنی اس کا حکم جو کسی چیز پر لگا دیا جائے. فقہا نے ان معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اور پانچواں معنی ہے اس کا پیچھے چلنا. اور چھٹا معنی ہے پرائیورٹی قائم کرنا، ترجیح دینا. کسی بھی معاملے میں کسی کو ترجیح دینا، یہ ایثار کے مفہوم میں شامل ہے. یہاں میں ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع کی مزید وضاحت کی طرف بڑھوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، لیکن انسان کی زندگی کو تکمیل پذیر کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی انسان کے اندر رکھی ہیں کہ جن کا بے محابہ استعمال انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. عالم ہو تو وہ پٹری سے اتر جاتا ہے، پیر اور شیخ ہو تو وہ اپنے زاویے اور خانقاہ کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتا ہے، کاروباری ہو تو وہ تجارت کے تقدس کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر کہیں وہ جاب کرنے والا ہے تو یقیناً وہ مکارم اخلاق کی سفید چادر پر داغ ڈال دیتا ہے. کوشش ہوگی کہ میں فلسفہ میں مبتلا نہ ہوں بلکہ فلسفے کو سادے انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ آیت جو آپ نے قرآن حکیم میں پڑھی ہے، ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے وہ، اور وہ امانت کو انسان نے اٹھا لیا. اور آگے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بڑا ظلم و جہول تھا، یہ ظالم اور جاہل تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو اٹھاؤں گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، علامہ راضی رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی وضاحت و تفسیر میں بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ حضرت انسان کی جو آزمائش ہے اور امتحان ہے وہ معاشرتی یا معاشی معاملات میں اصالتا نہیں ہے، بنیادی طور پر انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ فطرت نے جو اس کے خمیر میں مختلف خوبیاں رکھی ہیں وہ ان کا استعمال بھی ٹھیک کرتا ہے یا ٹھیک نہیں کرتا.
جناب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان انتہائی غلط فیصلے کرتا ہے جس وقت وہ اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے یا کسی چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے.
انگریزی کے ان جملوں کا مفہوم کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کو استاد نے کہا کہ جناب آپ 15 پارے قرآن مجید کے مجھے ایک ہفتے کے اندر لکھ کے دے دیں گے. ایک بندہ شوخہ ہوا اور اس نے اٹھ کے کہا جناب میں ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں 3 دن میں. یہ ہے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا کہ آپ نے سوچا نہیں ہے کہ وقت کا دامن تنگ ہے اور آزمائش کڑی ہے, اور اگر تم اس طرف بڑھو گے ناکام ہوگے تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور نہ صرف ایک مثال میں جناب عالی, اگر آپ اپنے معاشرتی زندگی کے مختلف شعبوں کو دیکھنے کی کوشش فرمائیں تو ڈھیروں فیصلے ایسے ہم کرتے ہیں جن میں ہم اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں, اپنے معاملے میں ہم صحیح فیصلہ نہیں کرتے. میں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ کسی خطبے کے اندر ہمارا ہر آدمی جناب اپنے آپ کو فٹ تصور کرتا ہے, مریخ پر جانا ہو تو وہ ستاروں کا شکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے. جناب اسے کہا جائے کہ آسمان کا دروازہ کھلنے والا ہے تو وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا, پہلے ادھر چھلانگ لگائے گا, ہو سکتا ہے کہ 2 فٹ چھلانگ اسے گر جائے اور اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے. غلط فیصلے اپنے بارے میں غلط نتائج پیدا کرتے ہیں اور انسان ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور اس کا عکس ہے ظلوماً جہولا, کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ جاہل ہوں گے, اور جس وقت آپ کسی کو چھوٹا سمجھیں گے تو آپ ظالم ہوں گے. اس لیے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے محل میں نہ رکھنا اور دوسرے محل میں رکھنا, اس کو غلط ایسٹیمیٹ کرنا. عالم ہے اس کو آپ نے جاہل سمجھا, آپ نے ظلم کر دیا. جاہل ہے آپ نے اس کو عالم کہہ دیا, آپ نے ظلم کر دیا. جناب ہر جگہ اپنے آپ کو فٹ کرنا غلط فیصلوں کی بنیاد ہے. اور انسان جتنے نقصانات اس چیز سے اٹھاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لفظوں میں نہیں سمجھا جا سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس سیکھیں اس سے کہ قرآن مجید نے کہا یہ انسان ظالم ہے, یہ جاہل ہے. ہم نے امانت پیش کی, پہاڑوں نے انکار کر دیا, جناب آسمانوں نے انکار کر دیا, اس نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا, اس نے کہا میں کر لوں گا. تو یہ جہالت ہے. اور اب کسی کو چھوٹا سمجھنا, آپ سبق حاصل کریں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بزرگ ہستی, لیکن صبح بھی اور شام بھی وہ اپنے خدا کے سامنے گردن جھکا کے کہ استغفر اللہ, اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. ان لفظوں میں ہم نے کیا محسوس کیا جناب؟ معافی دراصل کسی کیفیت سے ملٹی پلائی کی جاتی ہے. اگر آپ کے اندر سے ایک چیز پھوٹی اور آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, میں سن کمیٹر ہوں, میں غلطی کرنے والا ہوں, تو آپ کہیں گے جی مجھے معاف کر دیجئے. اگر آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں گے کہ نہیں جی میں تو غلطیاں کرتا ہی نہیں ہوں, تو آپ کیسے معافی مانگیں گے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ اندر سے آپ غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اوپر سے آپ کہتے ہیں معاف کر دے معاف کر دے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دھوکہ نہیں کہیں گے. کہ من اور نفس اور قلب اور ذہن اور شعور اور سوچ کی گہرائی میں تو یہ چیز ہے نہیں ہے, اور آپ صرف لفظوں کے استعمال سے بھی اس ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ذات دھوکہ کھاتی نہیں ہے. جو ذات دھوکہ کھاتی نہیں ہے, دھوکہ اس کے یہاں کوئی پہنچا سکے. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ اس کا انکار نقل کرتی ہے. جناب, میں نے کہا کہ صاحب, ایثار کو سمجھنے کی خاطر سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں کہ فیصلے کدھر سے غلط ہوتے ہیں. اور میں رکا اس لیے ہوں, آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا, آپ کا گزر حدیث کی گلی سے نہیں ہوا, آپ نے بنیادی علوم نہیں حاصل کیے, اور آپ کو تیزی پڑی ہوئی ہے کہ جناب نظریاتی کونسل کی ممبر شپ جو ہے وہ مجھے مل جائے. یہ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ ٹھیک نہیں کیا ہے. کل جس وقت وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں گے, آپ نے پڑھا تو ہوگا نہیں. تو آپ اسلام, آپ دین, آپ اپنے مسلک, آپ اپنے مدرسہ, آپ اپنے مکتب تربیت کو بدنام کریں گے. تو جناب, اپنے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہ کریں. محلے میں آپ کو پتہ چلا کہ خطابت کا دروازہ کھلا ہے جی, وہاں سے 1,00,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے. وہ تو گنگے بول سکتے نہیں, درخواست دے دیجیے مجھے خطیب رکھا جائے. تو جو ہفتے دو ہفتے کے بعد جمعہ آئے گا اور جو گزرے گی آپ پر, پھر محلہ سارا تماشا دیکھے گا. جناب, یہ غلط ایسٹیمیٹ کرنے کا نتیجہ ہوگا. میں یہاں رک کے کہوں گا کہ کسی زمانے میں اسی آیت پر درس دیا اور اسی سے ملتے جلتے لفظ کہے تو مجھے ایک بوڑھے سے ریٹائرڈ ڈی ایس پی کہنے لگے, شاہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا ہم چپ ہی ہو جائیں. میں نے کہا جی چپ ہی ہو جائیں. چپ ہونے میں بھی تو بڑی خیریت ہے, بڑے اللہ رب العالمین کے کرم کے انعامات ہیں. اور چپ ہونے میں انسان کے عیب جو ہیں وہ میرے دوست چھپے رہتے ہیں, لیکن جس وقت بندہ بولتا ہے نا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ بے وقوف ہے, یہ آمک ہے, اس کو فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ جلد باز ہے, یہ اجلت باز ہے. تو جناب, اپنی شناخت خراب نہ کریں اور کسی کو لو ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں, انڈر ایسٹیمیٹ بھی کسی کو نہ کریں. یہ دونوں چیزیں خرابیاں پیدا کریں گی. اب آگے آئیے, امتحان اس سے بھی ہے کہ انسان جیسا کہتا نا جی میں یہ ہوں, وہ اللہ کے امتحان میں پھنس جاتا ہے. قرآن مجید اس کو نقل کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تزکو انفسکم, اپنے نفس کو کیوں خود کہتے ہو میں یہ ہوں, میں بڑا صاف ستھرا ہوں. ہماری بدقسمتی کے سمندروں میں کیسی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں کہ جناب, آج تو ہم خود اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جامع المعقول ہیں, خود کہتے ہیں ہم جامع المنقول ہیں, ہم رئیس المناطقہ ہیں, ہم شیخ المشائخ ہیں, ہم امام المشائخ ہیں, قطب دوراں ہیں, قیوم زماں ہیں. یہ ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. تو میرے عزیز, یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح سمجھا نہیں, حالانکہ قرآن مجید نے تو آواز ماری تھی فلا تزکو انفسکم, تم اپنے نفسوں کو مت پاکیزہ گردانو اور کہو کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى, واللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون تقوی دار ہے. جیسا کہ انسان نے سمجھ لیا کہ وہ جس کو میں معبود مانتا ہوں, جس کو میں الہ مانتا ہوں, جس کو میں خالق مانتا ہوں, جس کو میں مالک مانتا ہوں, جس کے سامنے میں سجدے کرتا ہوں, جو میرا مسجود ہے, جو میرا معبود ہے, جو میری مراد ہے, جس کے حوالے میں نے اپنے آپ کو کر رکھا ہے, وہ میرے تقوی کو بھی خوب جاننے والا ہے. تو پھر دعوے کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ پھر یہ لمبی لمبی قطاریں القاب کی اپنے ساتھ لکھنے کی ہرس جو ہے, یہ کیا ہوئی؟ اچھا,
اس کے بعد ایک اور جھلک بتاؤں آپ قرآن مجید کی، پھر میں عنوان کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأُخْذِرَتْ الْأَنفُسُ، یہ جو نفس ہیں ان کے اندر رکھی ہے شخ، شخ رکھی ہے شخ. اور ادھر جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں خوبی بتائی وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے نفس کے لالچ کے پھندے سے اپنے آپ کو بچا لیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب تو وہ ہے. سامعین باتمکین، امتحان دیکھیے نا، خود کہا کہ رکھی ہے میں نے تمہارے اندر، پیٹ کو بھوک دے دی اور آزمایا اس میں کہ میں دیکھوں گا حلال کون کھاتا ہے، جگر میں پیاس رکھ دی اور کہا میں دیکھوں گا حلال کا گھونٹ کس کے پیٹ میں جاتا ہے، جسم کے لیے پردہ لازم کر دیا اور کہا میں دیکھوں کہ اچھا کپڑا حلال کے راستے سے کون پہنتا ہے، اور اسی جسم کے اندر تھوڑی سی بخیلی بھی رکھ دی اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بخیلی کو نوچ کے پہنتا کون ہے. اس بکل کو اور یہ جو اندر کا گند ہے اس کو نوچ کر کے کون پھینکتا ہے. جناب والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تخلیق کیا مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں، اس کی خوبیاں قرآن حکیم نے بیان کی کہ وہ اتنے بلند نظر لوگ تھے کہ جس وقت مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سبحان اللہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا نے انصار کو بلایا اور مسکراتے ہوئے رحمتوں کی خیرات تقسیم کی، اور رحمتوں کی خیرات تقسیم کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس زمینیں ہیں، نخلستان ہیں، تمہارے پاس باغات ہیں، ان کو تقسیم کر دو اور اپنے مہاجر بھائیوں کو بھی شریک کر لو، اور اس صورت میں جو اموال غنیمت ملیں وہ برابر کے سب میں تقسیم کر دیے جائیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم زمینیں اور نخلستان تقسیم نہیں کرتے ہو تو پھر جو اموال غنیمت ہیں وہ صرف مہاجرین کو دے دیے جائیں تاکہ معاشی زندگی جو ہے وہ سب کی اسٹیبلش ہو جائے، سارے ساؤنڈ ہو جائیں، سب کی نشو و نما ہو اور سب مضبوط ہو جائیں. تو انصار نے کہا یا رسول اللہ اس پر ہمیں کسی پنچایت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو فیصلہ عرض کریں. حضور نے کیا فیصلہ؟ تو ان کے نقیب اور سردار اور قائد اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا حضور ساری زمینیں بھی تقسیم کریں گے اور ان کو اپنے گھروں میں بٹھائیں گے، اپنے کاروباروں میں شریک کریں گے، آپ نے ان کو ہمارا بھائی بنایا ہے اور ہم ثابت کریں گے کہ جو خون کے بنائے ہوئے بھائی ہوتے ہیں ان کی اخوت کمزور ہوتی ہے اور جو حضور نے بھائی بنائے ہیں ان کی اخوت مضبوط ہوتی ہے. آقا مولا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہت خوبصورت فیصلہ ہے جو تم نے کیا. تو امام راضی نے لکھا کہ حضور نے یہ آیت پہ اس موقع پر سنائی کہ اللہ نے تمہارے لیے مجھے انعام دیا ہے، اور تم ان کی خوبیاں بیان کی کہ دیکھو یہ انصار کتنے بلند نظر لوگ ہیں کہ انہوں نے مہاجرین کو شریک محبت کیا اور جو کچھ ان کو دیا اس کے بارے میں دل میں چبھن محسوس نہ کی. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی بلند نظری یہ ہے کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنے نفوس پر ترجیح دی، ان کو ترجیح دی. اچھا میں جوڑ بتاؤں، آگے قرآن مجید نے کہا وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِ، یہ شخ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں تو آپ فوراً اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے. جناب والا، آپ گئے کسی گرم علاقے میں، دوپہر کا وقت تھا، تڑپے پانی کی تلاش کے لیے، سورج سوا نیزے پر تھا، ہوائیں جیسے لو بن گئی ہوتی ہیں، اور گرمی نے گویا باد نسیم کا جگر بھی تنور بنا دیا، اور جانور بھی گرم سانسیں لینے لگے، اور سائے کی تلاش میں پتہ چلا فلاں جگہ ایک جھرنا ہے، ایک چشمہ ہے جہاں سے پانی مل سکتا ہے. وہاں دس بندے پہنچ گئے، اور جیسا دس بندے پہنچ گئے تو ایک نے کہا میں پہلے لوں پانی، دھکا مارا، دوسرے نے دھکا مارا نہیں میں پہلے پانی لوں، اور تیسرے نے دونوں کو دھکا مارا اور پیچھے ہٹایا، انہوں نے کہا میں پہلے پانی لوں گا. اس پر راضی نے لکھا تشاخ خلقوں، کہ یہ ہے شخ، کہ جس وقت اندر آگ لگ جائے کہ میں ہی اپنے من کو آباد کروں، میں اپنے جگر کو ٹھنڈا کروں، دوسرے کی مجھے کیا پرواہ ہے، وہ مرتا ہے مرے، باڑھ میں جائے. اللہ اکبر. اور ابن عطیہ نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ یہاں اس مفہوم میں کیا کہ اسلام اور حضور نے جو نظام دیا وہ نظام تو ہے دوسروں کو نشو نما دینا، دوسروں کو پالنا اور ان کو ترجیح دینا اپنے اوپر، یہ ہے اسلام کا نظام ربوبیت. اور مولانا جو شخص کسی کو پالتا ہے، جو شخص کسی کو دیتا ہے، جو شخص کسی کو نوازتا ہے، جو شخص کسی کو اپنے اوپر پرائیورٹی دیتا ہے، وہ شخص میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ دنیا میں محروم ہوتا ہے نہ قیامت میں محروم ہوتا ہے. اور جس وقت انسان دوسرے کو ڈیگریڈ کرے، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں پینترے مارنا، پینترے مارے، اس کی پگڑی اچھالو، اس کے کپڑے پھاڑو، اس کی عزت کو داغدار کرو، اور اس پر زندگی کا قافیہ تنگ کر دو تاکہ یہ معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ زندگی نہ گزارے. جناب والا، جس وقت یہ حال ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں شخ، بدکا ہوا جانور جس وقت دوسرے جانوروں کو سینگ مارے اور انہیں پانی کے چشمے تک نہ پہنچنے دے، تو اس کو بولتے ہیں کہ شقیق، یہ جانور جو ہے یہ شقیق ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کی تو پرواہ ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو میں نے لغت کی کتابوں سے مثال دی کہ یہ شخ کا، قرآن مجید نے کہا وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نہیں سمجھے تو میں آپ کو ایک اور مثال دوں. چینی تقسیم ہو رہی تھی، آٹے کی بوریاں تقسیم ہو رہی تھیں، تو جو حال ٹرکوں سے آٹے کی بوریاں لوٹنے میں ہوتا ہے، کیا یہ مسلمان معاشرے کی یہ علامت ہے؟ کیا ان کو دیکھ کر کے کوئی آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ یہ مدینے والی سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ گرامی قدر سامعین، شخ ہے دوسرے کو نیچے کرنا، اور یو سیرونا ایسار یہ ہے کہ دوسرے کو پرائیورٹی دینا، اپنے اوپر پرائیورٹی دینا. اگر اس کی امپلیمنٹیشن کی مجھ سے تیسری مثال، جناب آپ سٹاپ پر کھڑے تھے، بس سٹاپ پر گاڑی آ گئی اور آپ نے جمپ لگایا کہ میں سب سے پہلے گاڑی پر بیٹھ جاؤں، بوڑھے تڑپتے رہے، عورتیں اپنی کمزوری کی وجہ سے بلکتی رہیں کہ یہ سانڈ یہ جوان انہوں نے نہ بوڑھوں کے بڑھاپے کی پرواہ کی، نہ عورتوں کی نسوانیت کی پرواہ کی، نہ معصوم اور چھوٹے بچوں کی پرواہ کی، اور جناب آپ چڑھ بیٹھے، خوش ہوئے، پھر کاکے بلند کیے کہ میں کتنا بڑا بندہ ہوں کہ جناب میں نے سب کو پچھاڑ دیا اور پیچھے کر دیا اور میں نے پہلی سیٹیں لے لی. میں درد مندی کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ 1400 سال ہوئے ہیں حج مسلمان کر رہے ہیں، دو حکومتیں انوالو ہیں، ایک حجاز مقدس کی اور ایک جہاں جہاں کوئی مسلمان حاجی ہوتے ہیں. مغرب نے اپنا نظام منظم کر لیا ہے، تو جہاز میں بیٹھتے ہوئے، جہاز سے اترتے ہوئے اور یہاں تک، معاف کیجئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے بھی ہم نہ کمزوروں کی کمزوری کا خیال کریں، نہ ہم بوڑھوں کے بڑھاپے کا خیال کریں، اور جس وقت واپس لوٹیں تو خوش ہوں جناب میں نے 50 دفعہ حجر اسود چوما ہے. اگر ذہن میں میرے حضور کی تصویر ہوتی کہ آپ دور ہی سے آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ چوم لیتے، کہتے ہیں قیامت تک جس نے اس طرح چوما اس نے بھی گویا حجر اسود ہی کو چوما. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جناب ایثار کی تعلیم سے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے سے اور دوسروں کی نشو نما کے لیے اپنے آپ کو متحرک کرنے کی جو تعلیمات اسلام کی، ان سے کس قدر نا آگاہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا قرآن مجید کے جلالی نور کو حضور کے حدیث کے جمالی نور میں بدلنے کے لیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معانا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدم ويذيف هذا. ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا، کہا حضور پانی کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں، کتنے دن کا بھوکا ہوں. فقال فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى نساء، تو حضور نے اندر سے پتہ کرایا گھر میں کوئی چیز ہے، تو 11 کے 11 حجروں سے جواب آیا کہ حجرے خالی ہیں. جناب وہ تو رحمت للعالمین تھے، زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، لیکن وہ بخیل اور شقیق نہیں تھے، وہ تقسیم کرنے والے تھے. وہ صبح ہوتی تو جو کچھ اللہ نے دیا ہوتا شام ہونے سے پہلے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے. وہ ایک جنت ماب معاشرے اور سوسائٹی کو تخلیق دینے والے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب آیا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یدم آیدیف. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اپنے نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے، اپنے رسول اور اپنے آقا کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے. فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی عرض کرنے لگے آنا یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. فانطلق به الى امرته فقال اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ حضور کا مہمان ہے تو اس کی خدمت کرو، میں لے کے آیا ہوں اس کو. اللہ اکبر. فقالت ما عندنا الا قوت سبیانی، الا قوت سبیانی، یہ اس کو لوگ قوت پڑھ دیتے ہیں، یہ قوت لفظ نہیں ہے, قوت ہے, قوت لا یموت, قوت لا یموت نہیں ہے, قوت لا یموت. یہ جو کھانے میں روٹی ہوتی ہے یہ قوت کہلاتی ہے. تو بیوی نے کہا کہ جناب سر آنکھوں پر, لیکن گھر میں کھانا صرف ہمارے بچوں کا ہے, ہمارے اپنے لیے بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اب جیسے آپ کی مرضی. فقال ہی طعامک واسبخی سراجک ونومی سبیانک اذا ارادوا اشعث عیاه طعامها واسبخت سراجا ونومت سبیانها. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے, بخاری کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اس میں پھر کیا حرج ہے, ایسے کر کہ دسترخوان لگا, کھانا دسترخوان پر سجا, دیا بجا دے, ہم دونوں ساتھ بیٹھ جائیں گے, مہمان کھا لے گا اور بچوں کو سلا دے, صبح ہوگی تو اللہ مالک, لیکن حضور کا مہمان جو ہے وہ ہمارے گھر سے بھوکا نہیں جانا چاہیے.
فات فات فجعل يريانی انهما یاقولان فباتا طاویین فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ لفظ میں بتانا چاہتا تھا, یہ سننے والے لفظ ہیں. تو حضور کو آ کے قصہ بتایا, حضور خود بھوک سے رہے ہیں, آپ کا مہمان خوش ہو گیا ہے. تو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دخق اللیلا, میں دیکھ رہا تھا تمہیں دیکھ کے اللہ بھی ہنس رہا تھا. اپنی شان کے مطابق, اپنی شان کے مطابق, جیسے اللہ عز و سبحانہ کی شان ہے, وہ اپنی شان کے مطابق خدا کے کا تاکہ اللہ اللیلا فانزل اللہ. اس پر اللہ عزیز سبحانہ نے یہ آیت قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود اس کے کہ خود تنگی میں, باوجود اس کے کہ خود تنگی میں ہوتے ہیں, حالت احتیاج میں ہوتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. دفعتاً رخش خیال حضور کے شہر مدینہ کی طرف بڑھ گیا اور مجھے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر جو علوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسم ہیں وہ یاد پڑے. بڑھاپا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپا بھی عجیب آزمائش انسان کے لیے ہوتی ہے, اور آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ طبیعت مائل ہوئی ہے کہ میں انگور کھاؤں, طبیعت کا میلان ہے کہ انگور کھاؤں. وہ فوراً باہر گیا اور انگور لایا حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے. ابھی انگور کا دانہ توڑا تو دروازے پر سائل نے دستک دی کہ میں بھوک سے ہوں اور مجھے کچھ کھلا دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ گھر میں اور تو کچھ ہے ہی نہیں, چلو پھر اللہ خوش ہوگا, حضور خوش ہوں گے, یہ انگور اس کو دے دو. وہ انگور لے کے چلا گیا تو خادم نے کچھ اہتمام کیا تو اسی سے پھر انگور ایک درہم کا خریدا اور کہا کہ اللہ کے بندے تیرے لیے 100 دروازے ہیں, تو یہ ہمارے آقا نعمت ہیں, بھوک سے ہیں, تو ایک درہم لے لے اور جا کھجورے لے کے کھا لے, سرید لے کے کھا لے اور یہ انگور دے دے. پھر انگور خریدا اور انگور خریدا اور پھر ابن عمر کو دیا اور وسائل پھر پلٹ آیا, انہوں نے پھر دروازے پر دستک دی اور دروازے پر دستک دے کے کہی کہ خادم کنجوس ہے، آقا سخی ہے، انگور کا ضرورت مند ہوں. حضرت ابن عمر نے پھر اس کو دیکھ اور خادم نے تیسری دفعہ اہتمام کیا، پھر ایک درہم کا خریدا اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیش کیا اور سائل پھر آ گیا اور ابن عمر روئے اور رونے کے بعد آپ نے تاریخی کلمات ارشاد فرمائے. انہوں نے کہا کہ جو نفس کی بھوک ہوتی ہے وہ بڑوں اور چھوٹوں کی برابر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑے زیادہ بھوک محسوس کرتے ہوں اور چھوٹے کم. پھر آپ نے کہا کہ انگور اٹھا کے اب خریدنے کی ضرورت بھی نہیں. ابن عمر کو آزمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اپنے نفس پر کسی غریب کو بھی ترجیح دیتا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیتا ہے. برادران دین و ملت، میں ایک ایسے معاشرے کی بات، ایک ایسی سوسائٹی کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس نے ڈومین کیا اپنے اصولوں کے ساتھ کارگاہ حیات میں اور اپنی عظمتوں کا سکہ منوایا اپنے کردار، اپنی سوچوں، اپنے اعمال اور اپنے افکار کی بنا پر. سراغ لگائیں، مجھ ایسے لوگ بھی، علماء بھی اور مشائخ بھی، عام لوگ بھی، جس جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان اصولوں کا سراغ لگاؤ. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تسخیر کی چابیاں جو امت کے ہاتھ میں پکڑائی تھیں ان زندہ اصولوں کے ساتھ. فکر ہے بہت زیادہ کہ مسلمان راہ راست سے کیوں ہٹتے جا رہے ہیں. یہ ہر روز خبریں سنتے ہیں بچیوں کو ذبح کر دیا گیا، ہم ہر روز سنتے ہیں کہ بم بلاسٹ کیا گیا اور بچوں اور عورتوں کے جسم کے ریزے اڑا دیے گئے. کیا کوئی مسلمان جو اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کو مانتا ہو، اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے؟ برادران اسلام، اسلام نے اور حضور کی ذات نے جو زندہ تعلیمات دی ہیں اور میں پرائرٹی سر فہرست ہے، پرائرٹی طے کریں جناب، ڈیسائیڈ کریں. میں خصوصاً وہ علماء جو ہمارے سامنے پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پرائرٹیز طے کریں، آپ نے کس طرح رہنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرک چلانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا آپ نے کپڑے بیچنے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے جناب، آپ نے آٹا پیسنا ہے، آپ نے کیا کرنا، آپ نے شوگر مل لگانی ہے. تو مجھے بتائیے، آپ نے جو 10 سال علم دین پڑھا، کتاب اللہ اور حضور کی سنت کے سراج منیر کے سامنے بیٹھے، پرائرٹی تو خدا را طے کرو اپنی زندگی کی. اور میں اولین پرائرٹی بتاؤں ترجیح، وہ اللہ تعالی کی ذات کو ہر معاملے میں ترجیح دے. ابن قیم جیسا بھی ہے، ایک بڑی خوبصورت بات لکھ گیا، اس نے لکھا کہ جو ایثار ہوتا ہے، ایثار سب سے پہلے اللہ کے لیے، سب سے پہلے اللہ کے لیے ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جتنے معاملات ہیں آپ کے، ان پر سب سے پہلے پرائرٹی دیں، اللہ اللہ سبحانہ کی یاد کو، عبادت کو. نماز کا وقت ہے، سودے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی ذات کو ترجیح نہیں دی ہے اپنے جملہ معاملات میں، اس لیے تو آپ بزی ہیں. آپ نے خدا کے قانون کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، آپ نے لبیک لبیک نہیں کہا. یقین جانے جس وقت آپ گردن جھکا کے مراقبہ کر کے ایک دن فیصلہ کر لیں گے نا، میں اپنے ہر معاملے میں اس بات کو پرائرٹی دوں گا جس پر میرا اللہ خوش ہوگا، میرے حضور خوش ہوں گے. آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے. یہ بہت اونچی باتیں ہیں، لیکن اگر یہ ساری کی ساری ہم ایبزارب نہیں کر سکتے لائف کے اندر، تو کچھ نہ کچھ تو اپنی زندگی میں لائے. وغیرہ نبوی معاشرہ تو یہ تھا کہ جناب میدان کارزار میں ایک آدمی کو زخم لگتے ہیں, وہ پکارتا ہے کہ پانی, اور پانی اس کو دیا جاتا ہے, اور آہن, حدیث میں آہن, ایک دوسرا آدمی آہ پکارتا ہے مجھے پانی چاہیے, تو وہ آدمی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے اس کو دے دو. یہاں تک کہ 7 آدمیوں میں پانی پھیرا جاتا ہے, کوئی نہیں پیتا, اور وہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا. علی جناب, ایک حدیث شریف آپ کو سنائی, ایک اور حدیث سنو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور یہ مسلم شریف نے روایت کی ہے. پہلے میں نے بخاری کی حدیث آپ کو سنائی, اب میں مسلم شریف کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. اور اس حدیث کو روایت کیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے.
انہا قالت جاءتنی مسکینا تحمل ابنتین لها فاطعمتها 3 تمرات.
آپ فرماتی ہیں کہ ایک مسکین عورت میرے پاس آئی, اور اس کے پاس 2 بچیاں تھیں اٹھائی ہوئی, اور میں نے اس کو, میرے پاس اور کچھ نہیں تھا, 3 کھجوریں تھیں, میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی.
فاتت کل واحدۃ منہما تمرہ.
اس نے کیا کیا کہ ایک کھجور ایک بچی کو دی, دوسری کھجور دوسری بچی کو دی, اور ایک کھجور اٹھانے لگی اور کھانے لگی تیسری.
ورفعت الی فیہا تمرہ لتاکلہا.
ابھی اس نے وہ کھجور اٹھائی اور اپنی زبان پر رکھ رہی تھی. فاستطعمتہا ابنتاہا, تو بچیاں چیخیں, اور چیخنے کے بعد کہا اماں یہ بھی ہمیں دے دیں, یہ بھی ہمیں دے دے.
فشقت التمر التي كانت تريد ان تاكل بينهما.
اس نے وہ کھجور جو ہے وہ توڑی, 2 حصوں میں بانٹی, اور ایک حصہ ایک بچی کو دے دیا, دوسری بچی کو دے دیا. اللہ اکبر.
فاعجبني شان وفذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
تو کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت تعجب ناک لگی, تو جس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے, تو جس وقت گھر تشریف لائے تو میں نے سارا قصہ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کہ حضور ایسے ایسے ایک مسکین عورت آئی تھی, 2 بچیاں تھیں, دیکھیں کتنی شفقت تھی اس کے, کتنی ممتا اس کی جوش والی تھی کہ اس نے وہ کھجور اپنے منہ سے گویا نکال کر کے اپنی بچیوں کو دے دی. اللہ اکبر.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
تو حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما, ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. اے عائشہ, اس عورت نے ایسا کر کے اپنے اوپر جنت بھی وہ واجب کر لی ہے, اللہ تعالیٰ سبحانہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او کل طعام عیال بالمدینہ جمعو.
ایک لڑائی کے اندر یہ جو اشعری تھے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے, یہ آپ جس وقت کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ برباد ہو گیا, تو اس کے لیے آپ محاورہ استعمال کرتے ہیں, مٹی ہو گیا بندہ, یار بس میں یار بالکل مٹی ہو گیا, یعنی بیٹھ گیا ہوں بالکل ختم ہو گیا ہوں.
تو یہ ریت کو کہتے ہیں, اور معلوم کا معنی یہ ہے کہ میں یہاں ریت ہو گیا, بندہ گر گیا, بندہ کچھ بھی نہ رہا. کہتے ہیں کہ غزوہ میں شرکت کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شکار ہو گئے غربت کا, یہ وجہ تھی
کہ مدینہ شریف میں قید پڑ گیا. تو جمعہو ما کان عندہم فی صوب واحد, تو یہ اشعری لوگ سارے جو ہیں ایک پھٹی ہوئی چادر کے اندر جو کسی کو ملتا تھا, جس کے پاس جو تھا وہ سارے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے, حاضر ہوئے. ثم اقتسموه بینہم فی ناء واحد بالسویہ, پھر حضور کے سامنے انہوں نے کیا کیا کہ برابر برابر جتنے بھی تھے تھوڑا تھوڑا, انہوں نے کہا ایک اگر کھجور کی پھانک بھی کسی کو ملتی ہے تو سارے لوگ کوئی آدمی خالی نہ جائے. تو پتہ ہے کہ یہ فعل اور کیریکٹر دیکھ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا. میں مجھے غرض اس لفظ سے تھی, آپ جناب کتنے آپ محبتوں کی پیک پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ سنتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, آپ کے ایمان میں کتنا تموج پیدا ہوتا ہے جس وقت آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور مسرتیں آپ کی روح میں بڑھ جاتی ہیں جس وقت آپ سنتے ہیں کہ جناب حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. پتہ ہے جس وقت اشعری لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی اور ان کا یہ انداز دیکھا کہ وہ جو کچھ نہیں رکھتے, وہ خواہ لقمہ دے رہے ہیں یا تھوڑا سا دے رہے ہیں, وہ ان کو دے رہے ہیں, تو پتہ ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو کیا سند عطا فرمائی, کہا فہم منی وانا منہم, یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو جناب یہ سند کی عظمت جو ہے وہ کیریکٹر کی عظمت کی وجہ سے ہے اور کردار کے حلو کی وجہ سے ہے اور مکارم اخلاق کی تکمیل پر رسول اللہ علیہ السلام نے اتنا بڑا تحفہ اور سوغات عطا فرمائی ہے, اور جو ارشاد فرمایا ہے کہ فہم منی و انا منہم. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو پرائرٹی دی جاتی ہے کسی کو ترجیح دی جاتی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پہچان حقوق کی جس وقت پیدا ہو تو ایک پرائرٹی اس وجہ سے دی جاتی ہے. مثلا آپ بیٹھے تھے محفل کے اندر, آپ کے والد صاحب آ گئے, تو آپ فوراً کرسی سے اٹھے اور اپنے والد کو سیٹ دی, تو ان کو ترجیح دی. ترجیح دینے کا معنی یہ کہ ان کو کہا کہ آپ تشریف رکھیے, میں نہیں بیٹھتا. تو یہ دراصل رشتوں کا عرفان ہے کہ آپ کے اندر پہچان پیدا ہو گئی ہے کہ باپ عزت والا ہے اور باپ کو عزت دینی چاہیے. جناب آپ نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا بندہ ہے اور ضعیف ہے اور آپ نے اس کو جگہ دے دی کہ آپ بیٹھ جائیں میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو جناب یہ دراصل بڑھاپے کا جو حق ہے اس کو آپ نے پہچان لیا اور اس پہچان کی وجہ سے آپ نے اس کو پرائیورٹی اپنے اوپر دے دی. اور یار کیا نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ساری زندگی میں نے حکمرانوں اور دولت داروں کی تعریف نہیں کی, تاریخ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور نسبت کی وجہ سے کی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں ایک بہت بڑے سیٹھ, جس وقت ان کا انتقال ہو گیا تو میں ان کی سوئم کی محفل میں گیا, تو سوئم کی محفل میں گیا تو میں کیا کہوں, ہمارے یہاں سیکٹرینزم کا پریشر تو ہے, آپ جتنا بھی انکار کریں فرقہ واریت کا پریشر تو ہے, حوروں اور قصوروں کی باتیں کرنے والا ایک مکتب فکر, اس کا ایک بہت بڑا مقرر کچھ لوگ لے کے آگے اور کہا کہ جی یہ خطاب کریں گے, اور کچھ ہمارے دوست یا رسول اللہ کہنے والے وہ کہنے لگے میں شاہ صاحب خطاب کریں گے. تو میں نے مسکرا کے کہا کہ یار آپ گھر والے ہو فیصلہ کر دو. وہ کہنے لگے شاہ صاحب اس عنوان پر تقریر کرنی ہے کہ انسان کی عزت کتنی ہے. تو اب ظاہر ہے جس نے غور اور قصور یاد کیے ہوں وہ بھائی وہ کیا تقریب انسانیت پر وہ گفتگو کرے گا. تو ہم تو بھائی علم والے لوگ نہیں ہیں, فضل والے لوگ. اللہ سبحانہ کا فضل ہے اور فضل ہی پر ہمارا بھروسہ اعتماد ہے. تو میں نے عرض کی کہ مجھے پہلے خطاب کا موقع دے دیں, میں تقریب انسانیت پر گفتگو کرتا ہوں. تو اگر یہ بیٹھے رہے تو ٹھیک ہے, اگر چلے گئے خود ہی تو پھر اللہ مالک. میں نے خطبہ پڑھا اور درود شریف پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ نے مشکل حل کر دی, وہ ویسے ہی تشریف لے کے. اور میں جس وقت اکیلا ہو گیا تو میں نے کہا کہ تکریم انسانیت کی یہ مثال مجھے کسی مذہب اور کسی ریلیجن, کسی دین, کسی اسکول آف تھاٹ سے تلاش کر کے بتائیں جو میرے حضور نے عزت کا تصور دیا ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی اور ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اجی یہ حضور علیہ السلام کی خاص سندیں تھیں, کسی کو کہنا کہ یہ مجھ میں سے ہے میں اس سے ہوں, اور جس پر بہت عتاب کیا تو کہا یہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں, یہ اس کا تعلق ہم سے کیا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام جلالت مآب ہوتے جس وقت تو اس قسم کے کلمات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے. پھر میں نے حدیث شریف پڑھی, میں نے کہا میرے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے یہ فرمایا ہے, گویا حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے سے بڑی عمر والے کی عزت کی اللہ فرماتے ہیں میں اللہ قیامت کے دن اس کو عزت عطا کر دوں گا. اب آپ بتائیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو فکر ہے, کیا کسی اور مذہب کے اندر یہ مل سکتی ہے؟ سامعین با ادب, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایثار کی بنیادوں پر اور بلند نظری کی بنیادوں پر اور حقوق کی پہچان کی بنیادوں پر ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی تخلیق کی. آج ہمیں وہ نقوش باسل تلاش کرنے چاہیے اور وہ چمکتے دمکتے نقوش رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے تلاش کرنے چاہیے. بات کو زیادہ طوالت سے بچانے کے لیے اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں, لیکن ایک دلچسپ حدیث میری نظر سے گزری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ کان یقول لا الہ الا اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں راہ میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا, اور ان کنت لأحتمد بکبدی علی الارض من الجوع. میری حالت یہ تھی کہ میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے جگر کو تھام لوں, لیکن میں پھر زمین پر گرا جاتا تھا, اور یہ کوئی مرغی نہیں تھی, یہ مجھے بھوک کا دورہ پڑا ہوتا اس لیے کہ لوگ تجارت کرتے تھے اور میں حضور کی حدیث کے لیے 24 گھنٹے حضور کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا. کہ مجھے مجھ سے علم نہ رہ جائے.
وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُ النَّاجِيَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ.
حدیث شریف کی اس عبارت کا خلاصہ یہ, کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کیا کہ اب میں اونچا اونچا کلمہ پڑھوں گا, اس کا مطلب ہے کہ رسول معاشرے میں کلمہ اونچا پڑھا جاتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ کی غرض تو یہ تھی کہ بھوک دور ہو, اس لیے کلمہ اونچا پڑھا تھا. تو اگر بھوک دور کرنے کے لیے اونچا ذکر کیا جا سکتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو کیا ہی جا سکتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ
وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمَ عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ
فَسَأَلْتُ الْآيَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي. کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے سامنے ایک مسئلہ رکھا ذکر کر کے, ابو بکر ایک مسئلہ ہے دینی, اس کا جواب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بیچ میں سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا, کہتے تھا کہ ابو بکر میری بھوک کو سمجھ جائیں گے اور مجھے روٹی چوٹی کھلانے کا بندوبست کریں گے, مسئلہ تو میں نے اس لیے پوچھا تھا. فمرہ تو ابو بکر صدیق گزر گئے. یہاں سے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو سخاوت کے بادشاہ ہیں, انہیں بندوبست نہ کیا, وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اصل میں کسی کی نوکری میں جا رہے تھے, کسی کی نوکری میں جا رہے تھے. یہ شاید آپ نہ سمجھیں, یہ خواجہ نظام پاک سمجھ سکتے ہیں کہ بابا فرید کا مقام کیا ہے. جناب یہ خواجہ عبد الرزاق سمجھ سکتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے, اور یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند سمجھ سکتے ہیں کہ امیر کولال کا مقام کیا ہے, اور یہ ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے زمانے کے پیر مریدی تو نہیں ہے نا جی, کہ تسبیح بھی ادھر چلتی رہے اور پیر کے پاس بھی حاضری رہے. حضور کے سامنے جس وقت ان کے غلام بیٹھتے تھے کوئی تسبیح نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی نہیں, بس صرف حضور کا چہرہ دیکھنا ہے بات, صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے. تو میں نے کہا ابو بکر صدیق غلامی میں تھے, انہوں نے اگر سائل کو وہ جواب نہ دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی میں آقا کی غلامی میں ہوں, وہ خود ہی آپ کا بندوبست کر دیں گے, وہ خود ہی آپ کا بندوبست کر دیں گے.
ثم مر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر حضور گزرے.
فتبسم حین رآنی, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا, اور اس پر اللہ بدر الدین عینی نے یہ لکھا کہ حضور نے, کہتے ہیں کہ مجھے پھر نہ ذکر کرنا پڑا نہ سوال پوچھنا پڑا, حضور نے ویسے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگ گئے, اور جس وقت مسکرائے
فعرف ما فی نفسی وما فی وجہی, حضور سمجھ گئے کہ میرے دل میں کیا ہے.
معاف کرنا, علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس لیے ان کو روٹی نہیں دی تھی تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا رسول کتنا علم رکھتا ہے, کتنا جلوہ ہے کہ وہ دلوں کی گونج لیتے ہیں. جناب پھر میں آپ کو کہوں گا, کبھی کسی بھی دوسرے شخص کو خواہ وہ عام آدمی ہو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اور اگر عام آدمی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں تو علم رسول کو کبھی نہ ڈیگریڈ نہ کریں, کبھی یہ نہ کہیں کہ جی رسول جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کی بھی بات جو ہے وہ نہیں جانتا. تاسف ہے, درد ہے کہ اٹھ کے اللہ کے رسول کے بارے میں اس قسم کی باتیں. توبہ 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 توبہ, کہا کہ فتبسم حین رآنی, جب مجھے دیکھا تو رسول کریم علیہ السلام نے تبسم فرمایا. وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی, تو صرف اتنا ہی نہیں کہا, انہوں نے کہا حضور نے میرے چہرے کو بھی پہچانا اور میرے اندر جو تھا اس کو بھی پہچانا.
ثم قال یا بہر,
یہ بھی پیار ہے, یہ جس طرح میں پیار کرتا ہوں نا حسن, تو میں اس کو پورا حسن نہ کہوں, میں کہوں حسین, ہاں جی یا, یا, یا آپ کا بیٹا اللہ علیہ السلام کا کہنا ہے اللہ علی, ہاں جی تو یہ, یہ یا تسخیر کر دینا یا آدھا لفظ استعمال کرنا, یہ پیار کی علامت ہوتی ہے. تو حضور نے پورا نہ کہا یا با ہریرا, یا بر یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے عرض کی حضور غلام حاضر ہے. قال الحق العالس صف فدهم لی, یا بر قلت لبیک رسول اللہ, قال الحق ومدا فتبیتو فدخل فاستاذ نفوذنا فدخل فوجد لبنا فی قد. بس اب اس کو مختصر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر دیکھو رسول کریم علیہ السلام نے کہا میرے پیچھے پیچھے چل, جدھر میں جاتا ہوں تو بھی ادھر ہی جا. تو رحمت عالم علیہ السلام ایک گھر کے اندر گئے اور رسول کریم علیہ السلام نے وہاں سے ایک پیالہ لیا اور اس میں کچھ دودھ, اور رحمت عالم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جا صفا والے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پلا, یہ تربیت ہے. بھوک ابو ہریرہ کہتے ہیں, اچھا خود کہتے ہیں حدیث میں, بہت لمبی حدیث ہے, وہ خود کہتے ہیں میں دودھ لے کے جا رہا تھا اور اندر سے سوچ رہا تھا بھوک لگی ہوئی ہے, یہ سارے پی جائیں گے میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. لیکن کہتے ہیں کہ پابندی تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جاؤ صفا والوں کو پلاؤ, تم نے دودھ پلانا. یہ تھا حضور نے ایثار سکھایا, پینلٹی سکھائی کہ خود بھوک میں ہو, خود فقر میں ہو, خود احتیاج میں ہو, لیکن تم نے دوسروں کو ترجیح دینی ہے. اور اللہ اکبر, پھر 70 صحابہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس حدیث شریف سے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آئے بینا کا پتہ چلتا ہے, وہاں یہ حدیث ایثار کا بھی درس دیتی ہے, سبق دیتی ہے. گرامی قدر سامعین, بلند نظری پر اور ایثار پر بس آخری بات آپ کے سامنے. آج کی محفل میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے حوالے سے کروں گا. آپ سے کسی نے پوچھا ماحد الزاہد, یہ جو زود ہے, زود فقر ہے, اس کی کوئی حد بھی ہے؟ قال سلاس, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین چیزیں جو اہل اللہ ہے, فرمایا کہ ان کی زندگی میں تین چیزیں اہم ہیں, تفریق المجموع. اہل اللہ مردم بیزار لوگ ہوتے ہیں, مردم بیزار لوگ ہوتے ہیں. جس وقت جمگٹا بنا, بہت لوگ اکٹھے ہو گئے, وہاں سے کوچ کیا, کسی دوسری جگہ چلے گئے. یار میں کیا بتاؤں, آج میں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا تھا تو ومن المؤثرات ما ان سجاجا پر قرآن مجید کے اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا. اس سے پہلے اور ہم نے پہاڑوں کو اوتاد میخیں بنا دیا, مل جبال اوتاد. مجھے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ابدالیہ پڑھنے کا موقع ملا, اسی سے ملتی جلتی بات آپ کو بتانے لگوں. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس روحانی نظام ہے, روحانی نظام میں اولیاء کرام کے 12 مقامات ہوتے ہیں, کتب ہیں، غوث ہیں، امامان ہیں، امامان کے بعد ابرار ہیں، اخیار ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اور بڑی دلچسپ بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتب ایک ہوتا ہے، امامان دو ہوتے ہیں، اوتاد چار ہوتے ہیں، اور ابدال بڑے جو ہیں وہ سات ہوتے ہیں، پھر ان کے ماتات ہوتے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو نقابا ہے وہ سارے کے سارے سید ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 300 ہے، اور فرمایا ان سب کا نام حسن ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے بعد جو نجبا ہیں وہ چار ہوتے ہیں، اور چاروں کے چاروں کا نام جو ہے وہ علی ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام صرف محمد ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو زیادہ نزدیک نہیں ہونے دیتے. تفریق المجموع، وہ کہتے ہیں کہ ہٹاؤ ان کو، ایسا کام کوئی کریں گے جن سے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، لوگ کہیں گے اے کوئی ولی ہے یار، یہ کوئی یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اس قسم کی باتیں ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفریق المجموع وترک طلب المفقود، اور دوسری ان کی نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز مفقود ہو وہ اس کی طلب نہیں کرتے، ان کے اندر طلب کی بھٹی نہیں سلگتی. اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا، اور فرمایا کہ ان سب کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ان سب کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. بات ہو رہی ہوگی تو جس وقت بات ہوگی تو دھیمے لہجے میں کہیں گے آپ ٹھیک کہتے ہیں جی، سلامت رہو جی، ٹھیک رہو جی، آپ خوش رہو جی، لیکن کام سارے اس کائنات کے اندر تقوینی امور جو ہیں وہ اللہ سبحانہ ان سے لے رہا ہوتا ہے، لیکن جناب والا وہ کٹھوں اور نالوں کی طرح نہیں چلتے، وہ بستیوں میں برستے ہیں لیکن شبنم کی طرح برستے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد میں برٹن رسل کا ایک کال آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اس نے اسلام کے بارے میں مختلف جگہ پر اظہارات کیے ہیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ بحثیت مذہب ہم اسلام کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی جو رسول اللہ علیہ السلام نے پیدا کی تھی اس میں صدق اور سچائی اس قدر غالب تھی، اور دوسروں کو نوازنے کا عنصر اس قدر غالب تھا کہ یہ سوسائٹی دنیا کی تمام سوسائٹیز پر غالب آ گئی. میرے خیال میں یہ بالکل ایثار ہی کا ایک مفہوم ہے، ایک جیت ہے مسلمانوں کی، جس کی طرف برٹن رسل نے اشارہ کیا. اللہ عز و سبحانہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی اسوہ کی خیرات عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکارم اخلاق، اس میں جو روشنی ہے اللہ تعالیٰ اس روشنی سے ہمارے دلوں کو بیرور کرے، ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.